بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं ताहा शमीम और दीगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह जुहा की आयात की तलावत और इन आयात का तर्जुमा समात फरमा रहे थे, कारी थे करीम मंसूरी। और अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप सामिन आलमी खबरें समात फरमाएंगे। आलमी खबरों के बाद प्रोग्राम जाविय निगाह पेश किया जाएगा। प्रोग्राम जाविय निगाह के बाद आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम समात फरमाएंगे और नात के बाद रेडियो तेहरान का रोज़ का मुस्तकिल सिलसिलेवार प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा। प्रोग्राम सुबह उम्मीद के बाद आप तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे समात फरमाएंगे और उसके बाद आज के दिन के दुआ पर इस वक्त की नशियात अपने अख्ताम को पहुंच जाएंगी। सामिन हम आपको बता दें कि हमारी सुबह की पहली मजलिस की नशरियात मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। समाज फरमाइए आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खदमत है खास खास खबरों का खुलासा। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने बैनुल अक़वामी जंग में शामी हुकूमत और अवाम की कामयाबी को काबिले तारीफ करार दिया है। शाम का कहना है कि तुर्की से मुजाकरात का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने अपील की है कि उसको सियासी मामलात में ना घसीटा जाए। और अब पेश खबरें तफसील से। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने बैनुल अक़वामी जंग में शामी हुकूमत और अवाम की कामयाबी को काबिले तारीफ करार दिया है। तेहरान में शाम के सदर बशार असद और उनके हमराह वफ़द से बातचीत करते हुए रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने फरमाया कि शाम अपने आवाम और हुकूमत की इस्तक़ामत के नतीजे में एक बैनुल अक़वामी जंग में कामयाब रहा है, जिससे उसके वक़ार और सरबुलंदी में इजाफा हुआ है। रहबर इनकलाब इस्लामी ने सहयोनी मुखालिफ अवामी जज्बात की जानिब इशारा करते हुए फरमाया कि आज खत्ते के बाज़ ममालिक सहयोनी हुकाम के साथ मेल जोल कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं मुल्कों के अवाम यौम क़ुद्स के मौके पर सहयोनियत मुखालिफ नारे लगाते हैं और यह एक इलाकाई हकीकत है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने ईरान और शाम के दरमियान ताल्लुकात के ज्यादा से ज्यादा फरोग पर भी जोर दिया। शाम के सदर बशार असद ने इस मौके पर कहा कि उनका मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ईरानी हुकूमत और अवाम की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने शहीद कासिम सुलेमानी की खिदमत का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 40 साल के दौरान इलाकाई मसाइल और खासतौर से मसले फिलिस्तीन के बारे में ईरान की इस्तकामत और पायदारी के नतीजे में इलाके के अवाम समझने लगे हैं कि ईरान ठोस और उसूली रास्ते पर गामजन है। शाम के सदर ने कहा कि दुनिया समझती है ईरान इस्तकामती महाज को असलाह जाती इमदाद फराहम करता रहा है, हालांकि ईरान की अहम तरीन इमदाद खत्ते में इस्तकामत की पायदार रूह को परवान चढ़ाना रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान और शाम के स्ट्रेटेजिक ताल्लुक की बदौलत इसराइल खत्ते में अपनी बालादस्ती कायम करने में नाकाम है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने कहा कि इलाक़ और फिलिस्तीन का मुस्तकबिल मुज़ाकरात नहीं बल्कि कौमों की इस्तकामत रकम करेगी। सदर ममलिकत सैयद इब्राहिम रईसी ने तेहरान में शाम के सदर बशार असद और उनके हमराह वफ़द से मुलाकात में कहा कि जो चीज़ इलाक़ और फिलिस्तीन का मुस्तकबिल रकम करेगी वह मुज़ाकरात की मेज़ें, ओस्लो, कैंप डेविड और सेंचुरी डील जैसे माहदे नहीं बल्कि कौमों की इस्तकामत है जो इलाके के नए निज़ाम का तयन करेगी। انہوں نے شام کے صدر سے ملاقات میں شام کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے احترام کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جس وقت علاقے کے بعض عرب اور غیر عرب حکمراں شام کی حکومت گرنے پر شرط لگا رہے تھے، ایران اور شام کی قوم اور حکومت کے ساتھ کھڑا تھا، معافی کا ایران شامی قوم اور حکومت کے ساتھ کھڑا تھا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہ شام کا کچھ حصہ اب بھی بیرونی غاصب فوجوں کے قبضے میں ہے، کہا کہ شام کا چپا چپا غاصبوں کے قبضے سے آزاد ہونا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دمشق کے ساتھ باہمی تعاون، خاص طور سے اقتصادی و تجارتی میدانوں میں تعاون کو بڑے پیمانے پر فروغ دینا چاہتا ہے۔ اس موقع پر شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ سیکورٹی، سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں بڑے پیمانے پر یکجہتی اور تعاون بڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بشار اسد نے علاقے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اہم کردار پر زور دیا۔ شام کے صدر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملت شام کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مغربی و تکفیری جاہریت کے مقابلے میں ایران وہ واحد ملک تھا جو شروع سے آخر تک شام کے قوم و حکومت کے ساتھ کھڑا رہا، اور شام کے قوم اور حکومت ایران کے شکر گزار ہے اور خود کو ایران کا مرہون منت سمجھتی ہے۔ شام کا کہنا ہے کہ ترکی سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ روس میں شام کے سفیر نے دمشق کے بارے میں ترکی کی جارحانہ پالیسیوں کو مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دمشق کا انقرہ سے گفتگو کا کوئی ارادہ نہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس میں شام کے سفیر ریاض حداد نے بتایا کہ ان کے ملک کے حکام کو ترک حکام کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے بات چیت شروع کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ شام کے بارے میں ترکی کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے ریاض حداد نے رشا ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انقرہ وقتاً فوقتاً صوبہ الحسکہ میں لاکھوں شامیوں کو پانی کی فراہمی بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے آستان عمل مذاکرات کی ضامن حکومت کے طور پر ضروری وعدوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کمل کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آستانہ عمل مذاکرات شام کے علاقائی اور عرضی سالمیت کے احترام کے لیے ہو رہے ہیں، جبکہ ترکی دہشت گرد گروہوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے اور تنازع کے پران حل کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، لہذا ہمارا انقرہ کے ساتھ حکومتی عہدیداروں کی سطح پر مذاکرات کا تب تک کوئی منصوبہ نہیں جب تک کہ ترکی دمشق کے خلاف اپنی جارحانہ پالیسیوں کو ترک نہیں کرتا۔ ماسکو میں شام کے سفیر نے کہا کہ شام ان حکومتوں سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے جو دمشق کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان سیاسی مذاکرات جلد سے جلد جنگ بندی اور قیام امن پر منتج ہونے چاہیے۔ حسین امیر عبداللہ نے اتوار کو ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں پولینڈ کے وزیر خارجہ زیبگنیو راؤ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران یوکرین اور دنیا کے ہر حصے میں جنگ کا مخالف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا خیال ہے کہ یوکرین کے بحران کا حل سیاسی ہے، اور سیاسی مذاکرات جلد سے جنگ بندی اور قیام امن پر متج ہونا چاہیے۔ امیر عبداللہ نے یوکرین کے وزیر خارجہ سے اپنے ٹیلیفونی رابطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں یوکرین کے وزیر خارجہ سے اس ملک کے حالات کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں، اور روسی وزیر خارجہ سے ہونے والی دو ملاقاتوں میں یوکرین کے وزیر خارجہ کی جنگ بندی اور گفتگو کی درخواست پر مبنی پیغام پہنچا چکا ہوں۔ ایٹمی جنگ کی صورت میں روس نیٹو کے ملکوں کو آدھے گھنٹے میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق محکمہ ایرو اسپیس کے سربراہ نے مغرب اور نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایٹمی جنگ شروع ہوئی تو ہم آدھے گھنٹے میں نیٹو کے رکن ملکوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ہفتے کے روز نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے روس کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی بابت اشارتاً خبردار کیا تھا۔ روس کے پیدر پہ انتباہات کے باوجود امریکہ اور برطانیہ سمیت مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو اسلحے کی فراہمی میں آنے والی شدت کے پیش نظر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کچھ دنوں قبل کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ کے خطرات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستانی فوج نے اپیل کی ہے کہ اس کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی دانستہ کوششیں کی گئی ہیں۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ کچھ سیاسی شخصیات، چند صحافی اور تجزیہ نگار سوشل میڈیا اور دوسرے فوروموں پر ملک کی مسلح افواج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ISPR نے اپنے بیان میں کہا کہ حقیقت کے برخلاف حتیٰ کامیز اور اشتعال انگیز بیانات نہایت نقصان دہ ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ملک کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے۔ دوسری طرف سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ اسلام آباد میں ان کی ریلی میں 20 لاکھ لوگ پہنچیں گے۔ عمران خان نے اتوار کو ایبٹ آباد میں عوامی جلسے سے خطاب میں کہا کہ ان کی اسلام آباد ریلی میں ایک ہی آواز ہوگی کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے۔ ادھر پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ فوج کسی پارٹی یا گروہ کا نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کا ادارہ ہے جس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں فوج کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار وزیراعظم نے لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کیا۔ ایک سوال کے جواب میں شہباز شریف نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا وقت جب آئے گا تو دیکھیں گے، باقی ساری باتیں قبل از وقت ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے عارضی حکومت کے ترجمان امیر خان متقی اور افغان علماء کونسل کے اراکین نے باثر شیعہ شخصیات سے ملاقات کر کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق کابل کے مدرسہ خاتم النبیین میں ہونے والی اس ملاقات میں افغانستان کی طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے مختلف مسائل کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی۔ ملاقات میں آیت اللہ صالحی، شیعہ علماء کونسل کے نائب سربراہ استاد محمد اکبری، سابق وزیر ٹرانسپورٹ سید محمد علی جاوید، مہاجرین کی عمر کے سابق وزیر سید حسین علی بلخی، سید ہادی ہادی اور مختلف باثر شیعہ شخصیات موجود تھیں۔ افغان شیعہ علماء کونسل طالبان کی عبوری حکومت میں شیعوں کے کردار کی خواہاں ہے۔ اس سے قبل بھی افغان شیعہ علماء کونسل کے ایک وفد نے طالبان کے وفد سے ملک میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سہر اردو ٹی وی کے پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ جناب، یہ جیسا کہ آپ کے علم میں آیا کہ آج ہم گفتگو کریں گے عراق میں جاری سیاسی تعطل کے حوالے سے۔ عراق پچھلے چند ماہ سے سیاسی تعطل کا شکار ہے، اکتوبر میں ہونے والے انتخابات کے بعد سے اب تک عراق کے سیاسی دھڑے حکومت سازی پر متفق نہیں ہو پائے ہیں اور اب تک صرف پارلیمنٹ کے اسپیکر کا ہی انتخاب عمل میں لایا جا سکا ہے۔ وجوہات کیا ہیں، کون سے عوامل ہیں، کون سی وہ قوتیں ہیں، اندرونی یا بیرونی معاملات ہیں یا داخلی اختلافات ہیں کہ جو اس بات کا سبب بن رہے ہیں کہ عراق کی حکومت اب تک اس کی تشکیل نو انجام نہیں پا سکی ہے اور ٹرمائل پیریڈ جو ہے مسلسل جاری ہے۔ باتیں ہیں گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف، گفتگو کریں گے عراق میں جاری سیاسی تعطل کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ عراق میں اکتوبر 2021 میں انتخابات ہوئے تھے، اس کے بعد سے اب تک حکومت سازی کا عمل تعطل کا شکار ہے اور سیاسی دھڑے متفقہ حکومت کے قیام پر یا حکومت کی بنانے کے کسی متفقہ لائحہ عمل پر متفق نہیں ہو پائے ہیں۔ ساتھ ہی یہ کہ اب تک کی جو صورتحال ہے، چونکہ عراق کے آئین کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو نہ صدر کا انتخاب جو کرد جماعتوں کو کرنا تھا وہ عمل میں آ سکا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم کا انتخاب عمل میں آ سکا ہے۔ جو اب تک ساری تک و دو ہوئی ہے اس میں صرف اسپیکر پارلیمنٹ کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ اس کے نتیجے میں متعدد کوششیں مختلف سیاسی دھڑوں کی جانب سے سامنے آتی رہی ہیں، جس میں یہ دعوے کیے گئے کہ حکومت جو ہے وہ بننے کے قریب ہے اور سیاسی دھڑے کسی متفقہ لائے عمل پر پہنچ رہے ہیں اور حکومت سازی کا عمل جلد از جلد شروع ہو جائے گا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ عمل ابھی تک تعطل کا شکار ہے اور سیاسی جماعتیں کسی لائے عمل پر متفق دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیا صرف داخلی عوامل اس میں کار فرما ہیں یا بیرونی عوامل بھی اس کے اندر کار فرما ہیں کہ جس کے نتیجے میں عراق میں اب تک سیاسی تعطل برقرار ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو یہ تعطل تو سن 2019 سے اس وقت سے برقرار ہے کہ جب وزیراعظم عادل عبد المہدی کی حکومت کو جانا پڑا تھا اور عراق میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد وزیراعظم عادل عبد المہدی کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد متعدد لوگوں کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا لیکن کوئی بھی وزیر اعظم پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا، اور آخر کار پھر مصطفیٰ القاظمی صاحب نے عبوری وزیر اعظم کی حیثیت سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا۔ انتخابات کرائے گئے، انتخابات کے بعد سیاسی جو تنازعہ کھڑا ہوا انتخابی نتائج کے حوالے سے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں، اور اب پچھلے 7 ماہ سے عراق ایسے تعطل کا شکار ہے کہ کوئی بھی مستقل حکومت نہیں ہے، اور اس کے نتائج یقیناً عراق کی معاشی صورتحال کو بھی متاثر کر رہے ہیں اور سیاسی صورتحال کو بھی اپنے داؤ میں لیے ہوئے ہیں۔ عراق کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر سید علی قائم مقامی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام، لازم کی خدمت شما و بینندگان محترم،
میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب، عراق پچھلے 7 مہینے سے سیاسی تعطل کا شکار ہے، اور اب تک حکومت سازی کی جتنی بھی کوششیں مختلف سیاسی دھڑوں کی جانب سے ہوتی رہی ہیں وہ باوجود تمام تر امید و بیم کے ناکام دکھائی دیتی ہیں، اور اب جو 40 روزہ مہلت مقتدیٰ صدر صاحب نے دی تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ صورتحال کو مجموعی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، تاکہ آپ مجموعی تاثر آپ کا کیا، اس کے بعد پھر میں اگلا سوال آپ کی خدمت۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، در عراق یک نوع بلبشوی سیاسی وجود داره، یعنی
عراق کے اندر ایک سیاسی مشکلات اور بحران موجود ہے، اور وہ صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ مختلف شعبوں میں یہ بحران، بالخصوص اقتصادی بحران بھی اس وقت پورے طرح موجود ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر مختلف حکومتوں کے عنوان سے اور مختلف اتحادوں کے عنوان سے ایک سلسلہ موجود رہا ہے، اور حکومت اور عوام کے درمیان بہرحال ایک مشکل رہی ہے، اور اس دوران اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عادل عبد المہدی جو ہے وہ ایک واحد ایسی حکمرانی ان کی تھی جو عوام کے معیارات پہ پوری اتری، اس کے بعد تو جو بھی سلسلہ بنتا رہا وہ ایک مافیا کی طرح جو ہے وہ مختلف گروہوں میں موجود رہے، اور سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے ایک افراتفری رہی، اور عراق جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری یہ جو تنظیمیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امریکہ سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، اور امریکہ کے اشارے پر یہ جو بحران پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت جو انتظامی سٹرکچر ہے یا جو سیاسی سٹرکچر ہے اس کو خراب کرنے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کا جو ہے بنیادی کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو علاقے میں ہواری ہیں وہ عراق کے اقتدار اعلیٰ اور ارضی سالمیت کے لیے بھی ہمیشہ مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس میں آپ عراق کا وہ علاقہ جو کرد علاقہ ہے یا آزاد علاقہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو مختلف سرگرمیاں ہیں اس کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کے بھی اثرات جو ہیں وہ علاقے پہ پڑتے ہیں۔ مثلاً اربیل کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو مختلف سیاسی اختلافات کی وجہ سے وہاں پہ مشکلات رہتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر دوسرے علاقوں میں بھی دیکھیں تو بہرحال یہ ایک صورتحال موجود ہے کہ مختلف باہمی اختلافات اور بیرونی دباؤ اور علاقے کے بعض ممالک کی طرف سے جو مداخلت ہے وہ عراق کے اندر کبھی قومیت کے نام پہ، کبھی زبان کے نام پہ، اور کبھی دوسرے تعصبات کے نام سے ایک عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ مقتدیٰ صدر کا ایک اتحاد ہے جس میں اہل سنت کے لوگ بھی شامل ہیں اور بارزانی فیملی بھی ان کے ساتھ ہے جو اربیل میں زیادہ فعال ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی اس جو سیاسی قوت ہے اس کا بھرپور مظاہرہ کریں اور صدر کا انتخاب بھی کریں اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا انتخاب کریں. جبکہ دوسری طرف ایک شیعہ کوارڈینیشن کمیٹی ایک اتحاد ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اتحادیوں کو سامنے لا کر اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے پارلیمنٹ کے اندر اپنی اکثریت حاصل کر سکیں. اور یہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑے غیر تعمیری قسم کی جو ہے وہ رکابت اور مقابلہ جاری ہے, اور اس میں کردوں کا بھی ایک رول ہے. کرد بھی دو حصوں میں تقریباً تقسیم ہے. ایک کرد ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو برسانی پارٹی کے ساتھ ہے, اور ایک نیشنل کرد جو دوسرا گروپ ہے کہ جو طالبانی فیملی کے ساتھ مربوب ہے. تو اس طرح خود استقلال کے اندر چھوٹے موٹے اور بھی ایک دو گروہ ہیں, تو خود کرد بھی تقسیم ہے, اور اسی طرح عراق کے دوسرے علاقوں میں موجود ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اکثر تنظیمیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہیں وہ اختلاف کا شکار ہیں, اور اہل سنت ہوں یا شیعہ مسلمان ہوں, اور اس وقت آپس میں ان کی رقابت بڑی شدید ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے وہ بڑی غیر مستحکم ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ بغیر وزیر اعظم اور بغیر صدر کے انتخاب سے ایک بند گلی میں حکومتی نظام پہنچ چکا ہے.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سید علی قائم مقامی صاحب کے آپ تشریف لائے. ناظرین, آپ نے عراق کی صورتحال کے حوالے سے ڈاکٹر سید علی قائم مقامی کے خیالات ملاحظہ کیے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عراق میں جلد از جلد حکومت تشکیل پائے گی اور عراقی عوام اس بے تکلیفی سے جو ہے وہ نجات پائیں گے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں, اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, میں نے یہ سمجھا مجھے نشانی مل گئی دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل
گئی. اور سامعین، یہ نشیات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکھے پیش کیا جائے گا، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشیات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ لیکن آخرت کا بہت زیادہ مشتاق ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان کی ایک سب سے بڑی اخلاقی کمزوری جو ناقابل علاج ہے وہ اپنے سے بے خبری ہے. زیادہ تر گمراہی و تباہی اسی بے خبری و جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت سے صفات اور ناپسندیدہ ملکات اسی بے خبری کی بنا پر مسکن دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور انسان کی بدبختی کی بنیاد کو مضبوط کر دیتے ہیں. اور جب انسان اپنے سے بے خبری کی بنا پر خود سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روحانی فضیلت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جذبات و خواہشات کا اسیر ہو کر جاودانی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کسی بھی قسم کی اخلاقی ہدایت و نصیحت اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے. اصلاح نفس کی سب سے بڑی شرط اپنے نفسانی عیوب کا ادراک کرنا ہے، کیونکہ آگاہ ہو مطلع ہونے کے بعد ناپاکی اور رذائل کی زنجیروں کو توڑا جا سکتا ہے اور بری صفتوں کے خطرناک نتائج سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. تربیت نفس کے لیے نفسانی خصوصیات کے بارے میں غور و فکر کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے معنوی اور اخلاقی کمال تک صرف اسی راستے سے پہنچ سکتا ہے، اور یہی مطالعہ نفس انسان کو اس بات پر متمکن کر دیتا ہے کہ وہ نفس کے نقائص و کمالات کا ادراک کر سکے اور مختلف صفات کے انبوہ سے شیطانی صفات کو دور کر سکے، اور نفس کے آئینے کا اساسی تصفیہ کر کے اسے گناہوں کے گرد و غبار سے پاک کر سکے. اگر ہم نے اپنے اعمال کے آئینے میں سہلنگاری کی بنا پر اپنی واقعی صورت کو نہیں دیکھا تو اس عدم توجہ کی بنا پر ہم نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جو معاف کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے ذاتی خصوصیات کی تحقیق کریں اور نفسانی صفات کی نوعیت کو برملا دیکھیں، تاکہ اپنے سے بے خبری کے عالم میں ہمارے اندر جن عیوب نے نشو نما پائی ہے اور انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا ہے، ان کو سیے مسلسل کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور اپنی زندگی میں ان کو سر نہ اٹھانے دیں، نہ یہ کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں تاکہ وہ ہم کو جس قار مدلت میں چاہے ڈھکیل دے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ نفس کی اصلاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی آسانی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے طویل مشقتوں کو برداشت کرنے اور استقامت و پائیداری کی ضرورت ہے۔ بری عادتوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اچھی اور نئی عادتوں کو متمکن کرنے کے لیے عیوب کی معرفت کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مضبوط و غیر متزلزل ارادے کی بھی ضرورت ہے جو انسان کو مقصد تک پہنچا سکے۔ ہم اپنے اعمال کو جس قدر منظم کریں گے، ہمارے افکار میں بھی اسی قدر نظم و ترتیب پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور ہر قدم کا نفع بخش اثر انجام کار کے بعد روشن ہو جائے گا۔ مشہور دانشمند پروفیسر کارل لکھتے ہیں، رفتار زندگی کو عاقلانہ بنانے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح کو اس دن کے اعمال کے بارے میں غور و فکر کر کے ایک مکمل پروگرام بنا لیں، اور ہر شب ان اعمال کے نتائج پر غور کریں تاکہ تمام امور بہتر طریقے سے انجام پا سکیں۔ بری عادتیں جسم کے میل کی طرح ہیں، لہذا جس طرح جسم کے میل کچیل کو دھونا اور صاف کرنا ضروری ہے، اسی طرح بری عادتوں کو اپنے سے دور کرنا بھی لازمی ہے۔ جو چیز انسان کو دوسروں کی عیب جوئی پر اکساتی ہے وہ احساس کمتری اور پست فطرتی ہے، اور غرور و تکبر اور خود پسندی سے اس صفت کو تقویت ملتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں زیادہ غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس عیب جوئی کی وجہ سے انسان کے اخلاق اور اس کی روحانیت میں جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں وہ انسان کو بڑے غلط اور نامعقول قسم کی غلطیوں پر جری بنا دیتے ہیں۔ عیب جوئی کرنے والے اپنے افکار کو ایسی چیزوں میں صرف کرتے ہیں جو کسی بھی طرح عقل و خرد کے نزدیک اور شرع کی نظر میں بھی پسندیدہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے جانے پہچانے دوستوں کے اعمال کے تجسس میں لگے رہتے ہیں کہ دوسروں کی کوئی بھی کمزوری ان کے ہاتھ لگ جائے تو اسی کو لے اڑیں، اور دوستوں پر نقد و تبصرے کے ساتھ ان کو بدنام کرتے پھریں، اور جس قدر بھی ممکن ہو دوستوں کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا کریں۔ چونکہ یہ لوگ دوسروں کی عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں، لہذا ان کو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ اپنے عیوب کو تلاش کر سکیں۔ اسی وجہ سے اس قسم کے لوگ زندگی کی ہدایت و اصلاح کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، حالانکہ اس قسم کے لوگ بزدل ہوتے ہیں، لہذا یہ کسی قید و بند کو بھی قبول نہیں کرتے، اور نہ دوسروں کی عزت و حرمت کا احترام ان کی نظروں میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بھی خلوص سے پیش نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ موقع ملتے ہی دوستوں کی بھی برائی بیان کرنے لگتے ہیں۔ انسان کی شرافت و بزرگی خود اس کے ہاتھ میں ہے، جو شخص دوسروں کی شخصیت کو مجروح کرے گا اس کی شخصیت بھی قہری طور سے مجروح ہو جائے گی۔ پس جو شخص لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض پر عمل کرے، یعنی ہمیشہ لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھے، ان کے نیک اعمال کو اپنے ذہن میں رکھے، اور ان کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی قدردانی کرے۔ جن عادتوں یا صفتوں سے دوسروں کی شخصیت مجروح ہوتی ہو اور جو باتیں اصول کی مخالف ہوں، ان سے اجتناب کرے، کیونکہ محبت کو دوام محبت ہی سے ملتا ہے اور بقائے احترام طرفین سے ہوا کرتا ہے۔ پس جو شخص اپنے دوستوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کا عادی ہوگا، اس کی محبت باقی رہے گی اور اس کی محبت کو دوام حاصل ہوگا. اور سامعین اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترم سید حسن عباس جعفری صاحب شکتی نگر مرزا پور یو پی ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ایک دوست کے ذریعے ریڈیو تہران سے متعارف ہوا اور اب پابندی سے پروگرام سن رہا ہوں. صبح امید کلام نور اسلام کی معرفت مقدس دفاع نعت نبی خلقت کی رانائیاں نہایت ہی عمدہ پروگرام ہے جو مجھے پسند ہیں. ویسے تو تمام پروگرام جو ریڈیو تہران نشر کرتا ہے سبھی اچھے اور عمدہ ہوتے ہیں. میری جانب سے تمام سامعین کی خدمت میں اور ریڈیو تہران کی ٹیم کو بہت بہت سلام. اور سامعین محترم سید حسن عباس جعفری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
ایک فقیر کے پاس ایک بلی تھی جو بھوک کی شدت کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھی. اسی گھر میں ایک چوہا رہتا تھا جس کے پاس انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے. چوہے نے بلی سے دوستی کا ارادہ کیا تاکہ پوری زندگی اس کے حملے سے محفوظ رہے. اس نے بلی سے دوستی کی خواہش ظاہر کی اور کھانے پینے کی بہت سی لذیذ چیزیں اسے دیں. بلی جو بھوک و پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ ضعیف و کمزور ہو چکی تھی اس نے وہ چیزیں کھائیں اور چوہے سے دوستی کر لی اور قسم کھا کر کہا کہ اس کے بعد کبھی بھی اس سے دشمنی نہیں کرے گی اور سختی میں بھی اس کی ہمیشہ دوست رہے گی. اور اس طرح چوہے اور بلی میں خوب دوستی ہو گئی. پھر کیا تھا, چوہا روزانہ اسے تازہ کھانے کی چیزیں دیتا تھا. یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بلی کی صحت اچھی ہونے لگی اور کچھ ہی دنوں میں بلی صحت مند ہو گئی. ادھر بلی کا ایک جگری دوست مرغا تھا اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے رازدار بھی تھے. جب مرغے نے چوہے اور بلی کی دوستی دیکھی تو دل ہی دل میں کڑنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر ان دونوں کے درمیان دوستی یوں ہی باقی رہتی ہے تو بلی مجھے بھلا دے گی اور میں اکیلا رہ جاؤں گا, لہذا کوئی تدبیر کرنی چاہیے. مرغا بلی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کئی دنوں سے یہ بدشکل چوہا پڑوسیوں کے پاس جا کر تمہاری برائی کرتا ہے. وہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے کہ میں ہی ہر روز اسے کھانے کے لیے دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ صحت مند ہوئی ہے, لیکن میں اس کے وعدے کے باوجود بھی اس کے حملے سے خوف زدہ رہتا ہوں اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. اس نے تمہاری اتنی زیادہ برائی کی ہے کہ اگر اتفاقاً تم پر کوئی وقت پڑ جائے تو کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا. جب بلی نے یہ باتیں سنی تو چراغ پا ہو گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ مرغا تو میرا پرانا دوست اور رازدار ہے, جو بھی کہتا ہے اپنے علم و خیرت کی بنیاد پر کہتا ہے, لیکن مجھے اس کی دلیل معلوم کرنا پڑے گی. اس نے مرغے سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہو کہ تمہاری بات صحیح ہے. مرغے نے کہا کہ گناہگار اپنے ظاہری رفتار و کردار سے پہچانے جاتے ہیں, اگر تم اس کے چہرے کو غور سے دیکھو گی تو اس علامت کو محسوس کر لو گی. جب وہ تمہارے پاس آتا ہے تو سر جھکائے خوف زدہ لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے اور ہمیشہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے اور ہمیشہ اس بات سے خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں تم اس پر حملہ نہ کر دو. عین اسی وقت چوہا آ پہنچا. بلی نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا اور جتنی نیکیاں چوہے کے اندر موجود تھیں اسے بری نظر آئیں. اب کیا تھا, بلی کو مرغے کی تمام باتوں پر یقین آ گیا اور چراغ پا ہو گئی. ادھر چوہا, جس نے بلی کو کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا تھا, لرزنے لگا اور اس کی زبان لکنت کر گئی اور تھر تھر کانپنے لگا. مرغے نے بلی کو اشارہ کیا. بلی جو حملہ کرنے کے فراق میں تھی فوراً ہی چوہے پر حملہ کر کے اس نے چوہے کو ہلاک کر دیا.
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 19 اردیبہشت، 7 شوال اور 9 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں. سات شوال سن 3 ہجری قمری کو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان مدینے کے شمال میں احد پہاڑ کے دامن میں جنگ احد لڑی گئی. مشرکین مکہ نے جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس جنگ کی تیاری کی اور 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، جبکہ مسلمان مجاہدین کی تعداد 700 سے زیادہ نہیں تھی. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اصحاب سے صلاح و مشورہ کیا اور پھر مدینے سے باہر کفار سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. کوہ احد کے دامن میں لڑی جانے والی اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لشکر کفار بھاگ اٹھا. یہ دیکھ کر کوہ احد کے حساس درے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مامور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے لیے دوڑ پڑے. بھاگتے ہوئے کفار نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسی درے سے بھاگتے ہوئے کفار نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسی درے سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ سمیت تقریباً 70 مسلمان شہید ہو گئے. انیس اردی بہشت کو یوم شیخ کلینی منایا جاتا ہے. عالم اسلام کے ممتاز دانشور شیخ کلینی سن 258 ہجری قمری میں رے شہر کے نزدیک فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں کلین نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. ان کا پورا نام شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی تھا اور شیخ کلینی کے نام سے معروف تھے. شیخ کلینی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغرا کے دور کے آپ کے 4 خاص نائبین کے ہم عصر تھے. سچائی اور نیک کردار کے حامل نیز احادیث پر مکمل عبور ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی ستائش کیا کرتے تھے اور شیعہ و سنی مسلمان فتویٰ لینے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے، کیونکہ اس بارے میں دونوں فرقے شیخ کلینی پر اعتماد رکھتے تھے. شیخ کلینی عالم اسلام کے پہلے دانشور تھے جنہیں ثقت الاسلام کا لقب ملا. شیخ کلینی کتب عربیہ میں شامل ایک کتاب الکافی کے مصنف اور ایک مشہور ترین شیعہ محدث اور فقی ہیں. انہوں نے سن 328 یا 329 ہجری قمری میں وفات پائی. 9 مئی 1653 عیسوی کو دنیا کی ایک خوبصورت ترین عمارت اور ہندوستان میں اسلامی فن تعمیر کے اعلیٰ ترین نمونے تاج محل کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ تاج محل کی تعمیر 22 سال میں مکمل ہوئی۔ یہ عمارت ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے تاریخی شہر آگرہ میں واقع ہے۔ یہ خوبصورت عمارت مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کرائی تھی۔ ہر سال دنیا کے ہزاروں سیاح اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آگرہ کا سفر کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کے لیے شاہ جہاں نے دنیا کے بہترین معماروں کو بلایا اور آخر کار تاج محل کی تعمیر کی ذمہ داری ایران کے فن تعمیر کے ممتاز استاد عیسیٰ اصفہانی کو سونپی گئی۔ فن تعمیر کے اس ماہر استاد نے 22 سال میں ایسی عمارت بنا کر دی جس کی خوبصورتی اور زیبائی نیز فن معماری کی باریکیاں آج بھی سیاحوں کو مبہوت کر دیتی ہیں۔ نو مئی سن 1805 عیسوی کو مشہور جرمن ادیب شاعر اور ڈرامہ نویس فریڈرک شلر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1759 میں پیدا ہوئے تھے۔ فریڈرک شلر کو بچپن سے ہی لکھنے اور شعر کہنے کا شوق تھا۔ بعد میں وہ معروف جرمن شاعر گوئٹے سے متعارف ہوئے اور جرمن ادب میں نئی روش ایجاد کی۔ لوٹیرے نامی ڈرامہ فریڈرک شلر کی پہلی تخلیق ہے جو استبدادی حکومت کے خلاف ان کا مشہور ترین ڈرامہ شمار ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کی اشاعت کے بعد فریڈرک شلر کی تحریروں پر پابندی لگا دی گئی۔ فریڈرک شلر کی دیگر اہم تخلیقات میں میری اسٹوارٹ، ہالینڈ کے زوال کی تاریخ اور 30 سالہ جنگ کی تاریخ کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ انیس اردی بہش سن 1303 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ سید عبدالحسین لاری نے وفات پائی۔ وہ سن 1226 ہجری شمسی میں لار میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آیت اللہ سید عبدالحسین لاری میرزا بزرگ شیرازی کے حکم پر عوام کی ہدایت کے لیے لارستان تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے دینی تعلیمی مرکز قائم کیا۔ لارستان میں آپ کی موجودگی کی وجہ سے عیسائی مبلغین کے اثر و رسوخ میں کمی واقع ہو گئی۔ آیت اللہ سید عبدالحسین نے برطانوی جارحین کا مقابلہ کرنے والوں کا بھی بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے سیاسی فعالیت کے ساتھ ساتھ 40 کے قریب فقہ، کلام، سیاست اور اصول وغیرہ کے موضوعات پر کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فتر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم Thank you.